أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، وللشہر الحرام اور نہ حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو، وللہدیہ اور نہ ان جانوروں کی جو کعبہ کی نیاز ہو، وللقلائد نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پتے ڈال کر نشانی ڈال کر کعبے کو لے جایا جاوے، ولا آمین البیت الحرام اور نہ حرمت والے گھر کی طرف آنے والے حاجیوں کی، یبتغون فضلا یہ لوگ اپنے رب کی فضل تلاش کرنے آئے ہیں، اللہ کی رضامندی تلاش کرنے آئے ہیں. وإذا حللتم اور جب تم احرام کھول دو تو اب شکار کرنا حلال ہے. ولا یجرمنکم شنعان قوم قوم کی دشمنی جنہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا، تم کو اس بات پر نہ ابھاریں کہ تم بھی زیادتی کرنے لگو. وتعاونوا علی البر والتقوی نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان گناہ اور ظلم پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب برائے سخت ہے. آیت کریمہ چھٹا پارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس آیت کا شان نزول پہلے سمجھ لیں. ابن جریر رحمت اللہ علیہ ہی کوٹڈ ان ہز تفسیر ان تفسیر تبری میں بیان کیا، ایک شان نزول تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا مدینہ المنورہ میں کہ وہ صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہمارا اور آپ کا خواب تو ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی تخیلات ہوتے ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کیا پورا دین سوچتے ہیں، کبھی وہی خواب میں آ جاتا ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے. خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں بڑی جماعت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح یہ خواب صحابہ کرام کو بیان فرمایا، تو صحابہ کرام تو ویسے ہی آ چک تھے اور وہ تو انتظار کر رہے تھے کب ہم اپنے گھر یعنی کعبۃ اللہ کی زیارت کریں. Because they had left everything in Makkah. کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تھے، تو ان کی آنکھیں ترس رہی تھی ہم کعبہ کو دیکھیں. اور کون دیکھنا نہیں چاہتا ہے، کس کے دل میں کعبہ کی محبت نہیں ہوتی ہے؟ سب کے دل میں کعبہ کی محبت ہوتی ہے، وہ تو صحابہ کرام تھے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیار. آل ٹوگیدر 1400 صحابہ کرام They are ready to go to perform عمرہ. لیکن خواب میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کون سا وقت قصہ کون سا مہینہ، لیکن صحابہ کرام ریڈی ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے چلے، سفر تیار. صحابہ کرام سفر کر رہے ہیں آہستہ آہستہ آہستہ، پلیس آف حدیبیہ میں پہنچے. مکہ سے بہت دور نہیں ہے حدیبیہ، تو وہاں پر آرام بیٹھے اور ایک صحابی کو بھیجا کہ جا کر ان کو بتا دو کہ ہم لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو ایک اللہ کے گھر کی طواف اور زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو ہم عمرہ کی اجازت نہیں دیتے ہیں. They have stopped at the place of Hudaybiyah. Stop کر دیا گیا. 1400 صحابہ کرام ہیں، 1500 کی جماعت ہے، اور نبیوں کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جانور بھی ساتھ میں ہیں، قربانی کے جانور بھی ساتھ ہیں، اور سٹاپ کر دیا گیا اور شرائط بھی رکھے کہ آئندہ سال ہم تمہیں، یہ ہو رہا ہے سن ہجری 6 میں، سن ہجری 6 میں، 6 ہجری میں انہوں نے سفر شروع کیا عمرہ کے لیے، اور انہوں نے کہا نیکسٹ ایئر سن ہجری 7 میں ہم تمہیں اجازت دیں گے مکہ میں داخل ہونے کی، آن دا کنڈیشن 3 دن صرف آپ مکہ میں رہ سکتے ہیں. یو کین اسٹے اونلی فور 3 ڈیز ان مکہ مکرمہ، اور ساتھ میں کوئی ویپن کوئی ہتھیار کچھ بھی نہ ہو. 3 دن کے بعد سب چلے جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، چونکہ وہ تو مکہ کے سب رئیس تھے اور کعبۃ اللہ کا قبضہ ان کے ہاتھ میں تھا. اب بعض صحابہ کرام، ہر صحابی کا دماغ تو ایک نہیں ہوتا، بعض تو جلال والے، کیسے واپس جائیں، کچھ تو ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کہا اپنے احرام کو یہاں پر جانور کو ذبح کر دو اور اپنے احرام کو کھول دو اور واپس ہم سفر کرتے ہیں، آئندہ اس کا ہم قضاء عمرہ کر دیں گے. سب نے سن لیا، نبی علیہ السلام کی بات پر سبھی سننے والے تھے، عمل کرنے والے تھے، سن لیا. اب دوبارہ واپس آ گئے. جب نیکسٹ ایئر سن 7 میں جب یہ لوگ عمرہ کے لیے گئے قضا کرنے کے لیے، اندر پہنچ گئے، اجازت مل گئی، اب صحابہ کرام کے دل میں ایسے آیا یہی تو ہم کو روکنے والے تھے، انہوں نے ہم کو روکا ہے، آنے نہیں دیا، ہم کو احرام کھولنا پڑا راستے میں، جانور کو ذبح کرنا پڑا، چلو ہم تو اب اوور پاور ہو چکے ہیں، ان سب کو ہم ختم کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اللہ نے تم کو طاقت دی ہے، تم تمہارا کام کرو، ظلم نہ کرو. یہ اسلام کا سبق ہے، اسلام کا سبق ہے ظلم کا جواب ظلم سے نہیں، ظلم کا جواب ظلم سے نہیں. ایک بات تو یہ تھی، ایک شان نزول. دوسرا ابن جریر رحمت اللہ علیہ یہ پلین تفسیر صبری میں وہ ابن ہند تھا، مکہ کا ایک آدمی تھا، تجارت کی نیت سے مدینہ منورہ آیا، بزنس کر لی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ آپ کا کیا پیغام ہے، آپ مجھے بتائیں، میں اپنی قوم کو جا کر بتاؤں گا، اپنی قوم کو جا کر بتاؤں گا. کہا میرا تو سادہ سادہ پیغام ہے، اللہ کو ایک مانو، مجھے رسول مانو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، اور پیسے ہے حج کرو عمرہ کرو، یعنی زکات دو. یہ ساری باتیں سمپل تھی، بیان کر دی. تو کہا میں جا کر بتاؤں گا، اگر ان لوگوں کو پسند آئی تو وہ لوگ بھی مسلمان ہوں گے، وہ لوگ مسلمان ہو جائے تو میں بھی ہوں گا، نہیں تو نہیں. اللہ کے رسول نے جاؤ یہاں سے، جاؤ یہاں سے، چلا گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کافر بن کر چہرہ لے کر میرے سامنے آیا اور دھوکہ دے کر جا رہا ہے. یہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. پھر جب گیا باہر
تو صحابہ کرام کچھ جانور یعنی یہ جو تھے مدینہ منورہ کے کچھ جانور چر رہے تھے, کچھ جانور لے کر سب بھاگ گیا. صحابہ کرام کو پتا چلا اللہ کے رسول کا اس کا پیچھا کرو, لیکن وہ تو یمامہ سے بالکل آگے نکل گیا تھا, ہاتھ سے بالکل باہر نکل گیا. جس وقت یہ صلح حدیبیہ میں صحابہ کرام پہنچے, اس وقت دیکھا کہ پہاڑی کی طرف سے ایک آدمی آ رہا ہے اور لبیک کہتا ہوا, اور وہی بکریاں لے کر آ رہا ہے جو اس نے مدینہ سے چرائی تھی. تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے فرمایا, رسول اللہ اجازت ہے اسے پکڑ لے وہ ساری ہمارے سامان بکریاں لے لے. فرمایا نہیں نہیں, اس کو جانے دو, یہ لبیک کہتا ہوا ہے, یہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے جس کے یہاں پر بیان کیا ہے کہ جب حاجی جب جا رہا ہے اس کو کھانے دو, اگر کے کافی ہے, لیکن اس کا ارادہ کدھر جانے کا ہے؟ اللہ کے گھر کی طرف جانے کا. چھوڑو. تیسرا شان نزول یہ ہے جو ابن جریر فرماتے ہیں کہ فتح مکہ ہو گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سب کچھ آ گیا. اب باصحاب کرام نے سوچا کہ ہم ان کا بدلہ گئے, تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں, تم کو جب اوور پاور اللہ نے کر دیا ہے, اب تمہیں عدل و انصاف کرنا ہے, اسلام کی خوبیاں بتانا ہے. اسلام ظلم کرنا نہیں سکھاتا, جس کو آج بیان کریں گے وہ تعاون تعاونوا علی الاثم والعدوان, گناہ اور ظلم زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. یہ تو ہوا شان نزول اس آیت کا, اور میں نے پہلے بھی کہا اس آیت کا خطاب مومنوں کو ہو رہا ہے, کافروں کو نہیں ہو رہا. یا ایھا الذین آمنوا, گویا اللہ تقریر کر رہا ہے کس کے سامنے؟ ایمان والوں کے سامنے. کل ملا کر یا ایھا الذین آمنوا 88 times approximately 88 times اللہ نے تقریر فرمائی مومنوں کے لیے, یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا, پورے قرآن. اے ایمان والو, اے ایمان والو, تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو, تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, تو میری بات سنو. پھر کہا اے ایمان والو, لا تحلوا شعائر اللہ, اللہ کے نشانیاں جو ہے, اللہ کی نشانیوں پر میں نے سمجھایا تھا بہت ساری نشانی ہے, there are so many علامات ہے جس کو قرآن میں اور احادیث میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر اللہ کا گھر, یہ بھی نشانی ہے, حجر اسود یہ بھی گویا شعائر ہے, اور صفا مروہ بھی, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. مقام ابراہیم اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, عرفات اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, حج عمرہ جتنے فرائض ہے, جتنے واجبات ہے, جتنے حدود ہے, جتنے سنتیں ہیں, جتنے احکام ہیں, یہ سب اللہ کے شعائر ہے, اس کا رسپیکٹ کرنا ضروری ہے. بقول شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ, ان شعائر میں سب سے بڑا ایک تو قرآن ہے, یہ سب سے بڑا شعیرہ نشانی ہے اللہ کی, اور نمبر دو پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور نمبر تین پر کعبۃ اللہ, اور نمبر چار پر نماز. یہ سب سے بڑی نشانیاں ہیں تمام نشانیوں میں سے, تمام شاعر میں سے. اللہ فرماتے ہیں لا تحلوا شاعر اللہ, اللہ کے ان شاعر اور نشانی اور علامت کی بے حرمتی نہ کرنا, جس کا ذکر دوسری جگہ پر ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا, رسپیکٹ کرے گا, اِف یو رسپیکٹ دی شعائر آف اللہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, سمجھ جاؤ اس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہے. He had God fearing, that's why he respect. نماز کو بھی رسپیکٹ کرتا ہے, نمازی نمازی کی مذاق نہیں کرتا, داڑھی والوں کی مذاق نہیں کرتا, اللہ کے گھر کی بے حرمتی نہیں کرتا, کعبۃ اللہ کی تعظیم کرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہے, ان کے خلاف غلط الفاظ استعمال نہیں کرتا, اور مقام ابراہیم کی تعظیم, صفا مروہ کی تعظیم, طواف میں تعظیم, ساری اللہ کی مساجد, یہ بھی شعائر اللہ ہے. اذان اس کی بے حرمتی, اس کی بے ادبی نہیں کرتا. جو آدمی یہ بے ادبی نہیں کرتا ہے سمجھ جاؤ اس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے ومن یعظم شعائر اللہ, اللہ کے شعائر کی رسپیکٹ کرتا ہے, سمجھ جاؤ فإنها من تقوى القلوب, اس کے دلوں میں تقویٰ ہے. وللشهر الحرام, زمانے جاہلیت میں کافر تھے لیکن پھر بھی کعبۃ اللہ کا رسپیکٹ کرتے تھے. کعبۃ اللہ کی طرف اگر جانور جاتا تھا اس جانور کا رسپیکٹ, جیسے اللہ فرما رہے ہیں یہاں تک کہ وہ حرمت والے مہینے جو ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے, منہا اربعۃ حرم, چار مہینے ہیں. ایک تو ہے ذی قعدہ, ذی الحجہ اور محرم, یہ تین تو ساتھ ہیں, ذی قعدہ, ذی الحجہ اے محرم اور چوتھا رجب ہے. یہ چار مہینے کا احترام اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے. ان چار مہینے میں اللہ نے منع فرمایا کہ ان مہینوں میں تم جھگڑے نہ کرو, یعنی اس زمانے میں حرم شریف کی تعظیم کرنا ہے. کافر بھی ان چار مہینوں کا رسپیکٹ کرتے تھے لیکن بعض مرتبہ ڈرامہ بازی کرتے تھے. ڈرامہ بازی کیا ہوتا ہے, نفس پرستی کیا ہوتی ہے کہ کافر بھی نہ ہو, اسلام بھی نہ چھوٹے اور کام بھی پورا ہو جائے, کہ لڑتے 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 اگر بیچ میں, یعنی مسلمان کافر کا یہ لڑائی چل رہی ہے, اس میں اگر ان چار مہینوں میں سے کوئی مہینہ آ گیا تو یہ کہتے تھے ہم اس مہینے میں لڑ لیتے ہیں, اگلے مہینے میں رسپت کر لیتے اپنی طرف سے. یہ ہے ڈرامہ ان کا. شروع میں ان چار مہینوں کی, بعد میں تو یہ آیت منسوخ ہو گئی. بعد میں تو ان چار مہینے والی جو آیت ہے اس کو منسوخ قرار دیا ہے. ابن جریر نے تو اس پر اتفاق لکھا ہے, اس زمانے میں کافر شروع میں اس مہینوں کا رسپیکٹ کرتے تھے, اپنے ہتھیار بھی رکھ دیتے تھے اور اس زمانے میں نہ گالی نہ گلوچ کچھ بھی نہیں کرتے. وللہدی, اور ہدی کون سے جانور کو کہتے ہیں, کہ جو جانور کعبۃ اللہ میں یعنی حرم کے اندر میں, حرم بہت بڑا ہے, خالی وہی حرم نہیں جہاں نماز پڑھتے ہیں, حرم تو بہت بڑا جہاں سے احرام باندھنا ہے, یہ پورا حرم ہے. آج کل جیسا کہ ہم مینا میں جانور کو ذبح کرتے ہیں, یہ بھی حرم ہے. تو اگر اس زمانے میں لوگ جانور کو ساتھ لے جاتے تھے اس لیے کہ ہم عمرہ کریں گے یا حج پڑھیں گے اور اس کے بعد جانور کو ذبح کریں گے, تو اس جانور کی بھی کافر رسپیکٹ کرتا تھا. ایک تو ذبیحہ ہوتا ہے نارمل جانور جو عید کے دن ذبح کیا جاتا ہے, اور ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جو کعبۃ اللہ کے نیاز کے لیے, یعنی کعبۃ اللہ میں اللہ کے رسپیکٹ کے لیے یہ لوگ اس زمانے میں, جیسے آج کل بہت دور زمانے تک ہوتا رہا, یہ تو آج کل وہاں جانور مل جاتے ہیں, ورنہ شروع میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو اپنے ساتھ 60 اونٹ مدینہ منورہ سے لے گئے, حضرت علی بقیہ 40 لے کر آئے مدینہ سے لے گئے تھے ذبح کرنے کے لیے, اور خود اللہ کے رسول نے 60 اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور بقیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ذبح کیا, پوری امت کا اس نے حصہ رکھا, 100 اونٹ ذبح کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ ہدی والا جانور ہے, اس کی بھی بے حرمتی نہ کرو. اور ولل قلائد, سبحان اللہ, اللہ کے گھر کے ساتھ جس کی بھی نسبت لگ جائے اس کا بھی احترام کرو. ولل قلائد, اور کیا کہہ رہے ہیں, اس زمانے میں جانور جب لوگ دور دور سے عمرہ کے لے جاتے تھے حجاز میں, اس زمانے میں جانور ساتھ لے جاتے تھے, تو جانور اونٹ ہو یا گائے ہو یا بکرا ہو یا شیپ جو بھی ہو, اس کے کوہان پر یا تو برچھا لگا کر خون نکال کر ایسا لگا دیتے کہ معلوم ہو یہ تو قلائد ہے, یعنی حرم میں ذبح ہونے والا جانور ہے, یا تو اس کے گلے میں بیلٹ ڈال دیتے ہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نکلے ہیں عمرہ کرنے کے لیے تو پھر اپنی ساری نو بیویوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر جہاں جگہ تھی جہاں سے احرام باندھنا تھا, احرام باندھنے سے پہلے صحبت فرمائی, جمع فرمایا اور اس کے بعد غسل کیا اور احرام باندھا. احرام باندھنے سے پہلے ذرا خوشبو لگا لی, پھر دو رکعت نماز وغیرہ پڑھ کر, چونکہ احرام باندھنے کے بعد نیت کر لے تو پھر ساری چیزیں ممنوع ہو جاتی ہے, اور پھر اپنے جانور کا پتہ باندھا اور پھر سفر شروع کیا. تو اس طریقے سے جو بھی لوگ جانور آئے اس کے گلے میں پتہ ڈال دیا جاتا یا کوئی نشانی ہوتی تھی لگا دیا جاتا, جیسے آج کل بھی ہوتا ہے عید کے دن ہم یہاں پر کہیں بکرا ذبح کرنا ہو تو پہلے سے اپنی کوئی نشانی لگا دیتے ہیں کہ بھائی اس کو میں نے پسند کیا ہے. اس زمانے میں کعبۃ اللہ میں لے جانے والے جانور کو اس طرح کیا جاتا تھا کہ چور بھی اس جانور کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا, اس کے دل میں بھی کعبۃ اللہ کا احترام تھا, چاہے کافر تھا لیکن کعبۃ اللہ کا رسپیکٹ اس کے دل میں بھی تھا. اس کو کہتے ہیں کلائی. اور آگے فرمایا ولا آمین البیت الحرام, جو حاجی لوگ اللہ کے گھر کے طرف جاتے ہیں ان کا بھی رسپیکٹ, ان کو بھی نہ ستاؤ. سبحان اللہ, اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے, اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے, اللہ کے گھر کو دیکھ کر آیا ہے. ارے کسم میں کتنی تکلیف دیتے حاجیوں. اللہ فرمائے ولا آپ ہوگا دیکھا ہوگا, اب دیکھا ہوگا اگر پروپر عربی ہے کبھی حاجی بھائی سکتا کتنی خدمت کر سکتے حاجیوں کی. کیوں؟ اللہ فرماتے جب تب فضل بڑے دوارا, یہ تو اپنے رب کا فضل تلاش کرنے کے لیے آئے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. گویا اشارے اشارے میں اللہ نے یہ بات بھی بتلا دی, حج پڑھنے کے لیے جاؤ تو تمہاری نیت اللہ کو راضی کرنا ہو, بزنس نہ ہو, مانگنا نہ ہو, شو کرنا نہ ہو, کسی کو دکھلاوا نہ ہو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. فضلم میں ربہم ورضوانا, شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ فضلم ورضوانا فرماتے یہی لفظ اللہ پاک نے قرآن میں دوسری جگہ بھی فرمایا, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلم من اللہ ورضوانا, وہاں پر بھی یہی لفظ ہے فضلم من اللہ ورضوانا. اور یہی لفظ اللہ نے استعمال فرمایا جمعہ کی نماز کے بعد, when you perform your جمعہ نماز you going out یبتغون فضلا من اللہ, اب اللہ کی فضل کو تلاش کرو. تو شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ بڑا عجیب کیا, فرمایا فضل سے مراد اچھی زندگی گزارنے کے لیے حلال روزی تلاش کرنے والا, اس لیے کہ حلال روزی اچھی زندگی بنانے کی جڑ ہے. بات سمجھ میں آتی ہے, حلال روزی آدمی کی زندگی بنانے کے لیے, تقویٰ بنانے کے لیے, اس کے جسم یعنی اس کو عبادت کی طرف رغبت ہو, شوق ہو نماز کا, ذکر اللہ کا, اس میں حلال روزی کا بڑا دخل ہے. If a person is in the one morsel, one penny, one morsel, haram rozi, Allah ki qasam mein Nabi Alaihi Salam ne farmaya, for 40 days his namaz and his dua is murtad. ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک پیسہ, اس زمانے میں انڈیا کا پیسہ ہوتا رہا, ایک پیسہ کسی کا لے لیا اور اس کو تم نے بغیر اجازت کے استعمال کر لیا, قیامت میں 700 ایکسپٹڈ مقبول نماز دینی پڑے گی. ایک پیسے پر, پینی کی بات نہیں کر رہا ہوں, پینی کے تو بہت پیسے آئیں گے, ایک پیسہ ہوتا اس پر. اس لیے یہاں پر میں فضلم میں ربیم, اللہ بھی جمعہ کے بعد یہ کہتے ہیں تم نے جمعہ کی نماز پڑھ لی, اب فضلم میں اللہ جب تبورا حلال روزی تلاش کرنے کے لیے نکلو. اور ورضوانا کا کیا معنی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے والے عمل. اب یہ جائے گا حرم میں گالی نہیں بولے گا, اب یہ جا رہا ہے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈی کرے گا, دل کو ٹھنڈا کرے گا، حضرت اسود کو دیکھ کر دل کو ٹھنڈا کرے گا، اور مقام ابراہیم کو دیکھ کر اپنے دل کو ٹھنڈا کرے گا، توبہ کرے گا، طواف کرے گا، نہ ادھر نہ ادھر، نہ دنیا کی نہ کسی چیز کی، ایک سفر کر کے آیا ہے اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے۔ ایسا نہیں جو آج کل لوگ کہتے ہیں، بھائی یہ لوگ تانا دیتے رہتے، مالدار ہیں، کبھی جاتا نہیں ہے، تو حج کرنا بڑا مشکل ہے، لمبا خرچہ ہے، بڑی مشقت ہے، چلو عمرہ ہی کر لو، لوگوں کے منہ بند ہو جائے اور عمرہ کر کے آ کے لوگوں کو دعوت دیں گے تاکہ پتا چل جائے کہ میں تو آ گیا ہوں عمرہ کر، یہ مقصد نہیں۔ فضلا من ربهم ورضوانا، اپنے رب کو راضی کرو۔ اس طرح اس آیت کی ضمن میں علماء فرماتے ہیں، اگر ایک آدمی یہ نیت کر کے مکہ گیا کہ میں طواف، میں حج، میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کی نیت بزنس کی نہیں تھی، اس کی نیت بزنس کی نہیں ہے، اور وہاں سے پھر حج کے بعد مال کو لیا، اب گھر لا کر بیچتا ہے، تو یہ جائز ہے۔ نیت میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، نیت اس کی حج کے لیے ہو، جس کو اللہ دوسری جگہ پر ماتا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، حج میں جاتے تھے، حج پورا ہو جاتا پھر مینا کی گلیوں میں اپنے سامان کو دیکھتے، لیس علیکم جناح، اللہ فرماتے ہیں تم پر کوئی گناہ نہیں، انتقین کی حد کے بارے میں کہہ رہے ہیں، انتب تبو فضل اندر ہوتا، تو حلال روزی تلاش کرو، جیسے جمعہ کے اندر کا، تم تمہاری نیت کیا ہونی چاہیے، ایک اللہ کو راضی کرنے کی، آپ کی جان سے بھی لے جا رہا ہے سامان، لیکن اس کی نیت بزنس کی نہیں ہے، میں تو حج کے لیے جا رہا ہوں، حج کے لیے اللہ دل کو ٹٹولتا ہے، میں اور آپ دل ٹٹولتے ہیں، دل کا مالک اللہ۔ فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اب احرام باندھنے کی وجہ سے جو چیز حرام ہو گئی تھی، خوشبو لگانا اور اسی طریقے سے سر کو ڈھانپنا حرام تھا، یعنی جائز نہیں تھا، پہنے ہوئے کپڑے جائز نہیں تھے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، بیوی کے پاس جانا، یہ ساری چیزیں، اور شکار ہے، خشکی کا شکار، سمندر ہی نہیں، وہ تو جائز ہی تھا، حلال احرام میں ہو یا احرام میں نہیں، زمینشن کی بھی پورا ہو، لیکن اگر احرام کی حالت میں ہے تو پھر نہ اشارہ کرنا جائز، نہ کسی کو بتانا جائز، نہ تو شکار کرنا جائز ہے۔ اب وہ جب حلال ہو گئے تو پتا دو، اب تم جنگل میں جاتے شکار کرتے تھے، تو آج کل وہاں مکہ بہت بڑا ہو گیا، اس زمانے میں تو جنگل ہی جنگل تھا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، یہی آیت یاد ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تم کو اس قوم کی دشمنی جنہوں نے تم کو اللہ کے گھر عمرہ کرنے کے لیے روکا تھا، تم کو زیادتی کرنے پر نہ ابھارے کہ انہوں نے ہم کو روکا تھا چلو ہم بھی کریں، نہیں نہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ کام مسلمان کا نہیں ہے، مسلمان کا کام تو اچھے اخلاق بتانا ہے، اور جس کو اللہ کہے ہیں وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا، ایک اصول قرآن نے ایسا بیان کر دیا اللہ کی قسم، اگر آدمی اسی پر عمل کر لے بلکہ دنیا والے عمل کر لے تو پوری دنیا میں سکون پیدا ہوگا، پوری دنیا میں سکون ہوگا، یہ فتنے ختم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو قتل کرنا ختم ہو جائے گا، ایسا اصول اللہ نے بیان فرمایا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کام میں، بھلائی کے کام میں، تقوی کے کام میں، اور ظلم پر مدد نہ کرو، ہم انسان مخدوم ہیں، انسان مخدوم ہیں، ساری دنیا جو اللہ نے بنائی ہے یہ خادم ہیں، الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، کیا تو نہیں دیکھتا اللہ نے مسخر کر دیا تیرے لیے جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، ظاہری باطنی نعمت اللہ نے تیرے لیے، اللہ نے کیا مدینے کیا بولا، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، ساری دنیا تیرے لیے تو بنائی ہے، یہ انسان کی بڑائی اللہ بیان فرماتے ہیں، تو کتنا بڑا ہے کہ تو مخدوم ہے سب خادم ہے، کبھی سورج نے نہیں کہا انسان میری خدمت کر، کبھی چاند نے نہیں کہا میری خدمت کر، کبھی ستارے نے نہیں کہا، کبھی آسمان نے نہیں کہا، کبھی زمین نے نہیں کہا، دنیا کی مخلوقات ہمارے تابع، کبھی تمہارے پاس بکری نے آ کر نہیں کہا میری خدمت کر ہم بکری کو کھاتے ہیں نا، کبھی نہیں کہا، کبھی گائے نے، کبھی بھینس نے، کبھی نہیں، اللہ اکبر، انسان کی بڑائی سب تیری خدمت کے لیے ہیں، لیکن انسان سن لے، تو جنگل میں نہیں رہتا، تو دنیا میں رہتا ہے، مل جل کر رہتا ہے، اس لیے ہم نے ایک کو دوسرے کا کیا بنایا، محتاج بنایا ہے، ایک دوسرے کا کیا بنایا ہے، محتاج ہے، عورت مرد کی محتاج، مرد عورت کی محتاج، اولاد ماں باپ کی محتاج، ماں باپ اولاد کی محتاج، دفتر جو ہے وہ بیمار کا محتاج اور بیمار دفتر کا محتاج ہے، مزدور کو دیکھو وہ مہمان کا محتاج، مہمان مزدور کا محتاج ہے، دنیا میں ہر چیز کو دیکھو، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک بادشاہ جہاں تک ہے ایک دوسرے کے محتاج ہے، اگر ایک دوسرے کے محتاج نہ ہوتے تو لوئر ایسے ہی بیٹھے رہتے، ڈاکٹر ایسے ہی بیٹھے رہتے، اور اس طرح دنیا کے پروفیسر ایسے ہی بیٹھے رہتے، دیکھو مدرسے والے بچوں کے محتاج، بچے مدرسے والوں کے محتاج، اسکول بچوں کے محتاج، بچے اسکول کے محتاج، دنیا میں اللہ فرماتے ہیں نبی ہو یا غیر نبی، عالم ہو یا جاہل ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب اللہ کے محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس جنرل کہا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی الحمید، تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے، اور کیا فرمایا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، تم سب محتاج، اللہ کسی کا محتاج نہیں، تم سب اللہ کے محتاج، ہمارے حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب ترجمہ کیا، فرمایا اللہ کی ذات البیلی ہے، اللہ اکبر، البیلی کا مطلب عاشق تہجد میں، اشراق میں، شاست میں، نمازوں میں، مینا میں، عرفات میں، عبادت میں، روزوں میں ترستا رہے، ترستا رہے، معشوق جب چاہے توجہ کرے، جب نہ چاہے تو توجہ بھی نہ کرے، یہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تمہاری تہجد کا، اشراق کا، شاست کا محتاج نہیں ہے، تم سب اس کے محتاج، اللہ کی ذات البیلی ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ایک اصول بیان کر دیا کہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی ضرورت ہے، لیکن آج آج افراد کو افراد کی مدد ہو رہی ہے، قوم کو قوم کی مدد ہو رہی ہے، جماعت کو جماعت کی مدد ہو رہی ہے، ایک ملک دوسرے ملک کی مدد کر رہا ہے، لیکن وہ علی البر والتقوی پر نہیں ہے، وہ تو کس پر ہے، ظلم پر ہے، ظلم پر ہے، ظلم پر ہے، تاکہ اس مسلمان میں، ان مسلمان کی عورتوں میں، اس کے بچے بچے بچوں میں ہمارا خوف پیدا ہو جائے، ہمارا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کہہ رہے ایسا نہیں چلے گا، اگر سکون چاہتے ہو تو وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یاد رکھو ظالم کے بارے میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، تم ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو، صحابہ کرام نے فرمایا مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے مظلوم ہے، ظالم کی کیسے ہم مدد کریں، ظالم کی کیسے مدد کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روکنا یہ مدد ہے، ظالم کو ظلم سے روکنا، جب بندہ نبی علیہ السلام کا فرمان سنو، جب بندہ کھڑا ہوتا ہے میں جاؤں کسی ظالم کی مدد کرنے کے لیے، وہ کفر کی طرف جا رہا ہے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ولا یجرمنکم اس آیت کی تحت میں عجیب بات لکھی، فرمایا قیامت کے دن اللہ ظالم کو کہے گا کہ وہ کہاں ہے وہ ظالم ظلم کرنے والے، اور کہاں ہے ظالم کی مدد کرنے والے، اور کہاں ہیں وہ لوگ جن کی قلمیں ظالم کی مدد کے لیے چلتی رہتی تھی، ان کو لاؤ فرشتوں اور ان کو لوہے کے تابوت میں بند کرو اور ان کو جہنم میں ڈالو، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کبھی چاہے تیرا بڑا بھائی ہو، چاہے تیرے ماں ہو، چاہے تیرا باپ ہو، چاہے تیری اولاد ہو، چاہے پڑوسی ہو، رشتے دار ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو، ظلم پر، گناہ پر کسی کی مدد نہ کرو، نیکی پر مدد کرو. ان کو بتاؤ یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے، یہ برائی ہے، اس پر ہم تیری بیٹا مدد نہیں کریں گے، بھائی تیری مدد نہیں کریں گے، بہن تیری مدد نہیں کریں گے، ماں ماں ہے ہم تیری مدد نہیں کریں گے. اس میں میرا اللہ بھی ناراض، میرا نبی بھی ناراض ہے. ہم تمہیں مدد کریں گے نیکی والے کام میں. اسی لیے علماء فرماتے ہیں بر کس کو کہتے ہیں، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ بر کہتے ہیں فعل الخیرات، اور تقوی کہتے ہیں ترک المنکرات. سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ نیک کام کرنے کو بر کہتے ہیں کہ نیک کام میں مدد کرو، اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ترک المنکرات، جتنے بھی منکرات اس کو چھوڑو. جب چھوڑ دیا اللہ کی قسم تقوی دل میں پیدا ہو گیا. وتعاونوا علی البر والتقوی، اور اس پر مدد کرنے والا نبی علیہ السلام نے فرمایا الدال علی خیر کفائلہ والدال علی شر کفائلہ. ایک آدمی ایک بات بیان کر دے اور لوگ اس پر عمل کرے، کرے سو، ہزار، دو ہزار، ہزار، لاکھ آدمی مدد کرے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہنے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنے لوگ کر رہے ہیں. ہزار لوگ کر رہے ہیں، ہزاروں کا ثواب اس کو مل رہا ہے. اور ایک آدمی غلط بات، کسی کو ظلم، کسی کو گناہ، کسی کو برائی کی طرف بتا رہا ہے، تو اس کو جس طرح حابل اور قابل نے، قابل نے حابل کو قتل کیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے سب میں سے ایک ایک حصہ قابل کو ملتا رہے گا. اسی طرح برائی بیان کرنے والے کو جب تک زندہ رہے اور جب تک لوگ کرتے رہیں گے وہاں تک اس کو اس کا بدلہ پہنچتا رہے گا. اگر زندہ ہے تو رجسٹر میں، نہیں تو قبر میں، اور قیامت میں وہ دیکھ لے گا میں نے اتنے گناہ تو کیے نہیں، کہاں سے آ گئے. تو نے ایک گناہ پر لوگوں کو کہا کرتے گئے لوگ، اور اس کا عذاب تجھے آج بھگتنا پڑے گا. اس لیے اللہ فرماتے ایک اصول بیان کر دیا ولا تعاونوا علی البر والتقوی. کیا فرمایا؟ لوگ دہشت گردی کرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم تو دنیا میں امن سکون، اللہ کی قسم امن سکون نہیں ہے، ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی. میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں یاد آتی ہے، اللہ کے رسول نے 1400 years ago he mentioned to the صحابہ، اے میرے صحابہ ہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم لوگ گاجر مولی کی طرف کرتے جاؤ گے. 1400 پہلے بیان فرمایا، اور اس نے کیا فرمایا؟ اللہ کے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس وقت ہم بہت کم ہوں گے، وی گوئنگ ٹو بی ویری فیو پیپل. فرمایا نہیں، بل انتم کثیر ولکن الغفار، بل انتم کثیر، تم آج تو 1,24,000 ہو، اس وقت تو دنیا مسلمانوں سے بڑی ہوگی، مسلمان مسلمان مسلمان، لیکن تمہارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا. تم گھسا، گھسا کس کو کہتے ہیں؟ پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے نا، پانی کے اوپر جو جھاگ، the wave comes and it's a white white bubbles which is you going to be like a bubble like a jog. اندر میں کچھ نہیں، بس ہے اندر میں کچھ نہیں. تمہاری حالت مسلمانوں کی ایسی ہو جائے گی کہ تمہارے دل میں وہن وہن پیدا ہوگا. صحابہ کرام نے پوچھا وہن کیا چیز ہے یا رسول اللہ، what is the meaning of وہن؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، مرنے سے تم ڈرو گے. یہ وقت آئے گا کہ تم اس طرح قتل کرو گے جس طرح آج ایک آدمی کھانے کے لیے لوگوں کو دعوت دیتا، آ جاؤ چلو بھائی کھانے، آ جاؤ آ جاؤ. آج ساری دنیا مل گئی اور کھانے کی دعوت دے رہی، کاٹ. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے. بلا تعاونوا علی، چاہے کوئی بھی ہو، مسلمان غیر مسلم، اگر بر و تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کریں گے، بھلائی پر مدد کرنے پر، غریبوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، مسلمانوں کی، غیر مسلم کی، ایک دوسرے مل کر مدد کریں گے تو امن پیدا ہوگا، ورنہ کبھی امن پیدا نہیں ہوگا. یہ اللہ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، اللہ تیرے نے قرآن کریم دیجیے. اللہ فرماتے ہیں آگے وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر کہا اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا، سن لو ان اللہ شدید العقاب، اللہ کا عذاب بڑا ہی خطرناک ہے، تم سے برداشت نہیں ہو. اگر تم نے برائی پر ابھارا ہے تو اللہ کا عذاب بڑا خطرناک. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوسری آیت بڑی لمبی ہے اور وہ تو خاص بہت عجیب آیت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم, جو آخری آیت اللہ پاک نے اتاری تھی. انشاءاللہ پھر اگر زندگی باقی رہی تو آئندہ جمعہ آئندہ سٹرڈے سنڈے کو انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. آپ لوگ دوسروں کو بھی دعوت دو قرآن کی تفسیر کے لیے, اس لیے کہ قرآن سمجھنے کی چیز ہے. انشاءاللہ قرآن میں جو تاثیر ہے اس کا اثر ضرور دل پر ہوگا. انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا ونبینا وحبیبنا شفیعنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ قرآن, اے اللہ قرآن کا نور ہمارے آنکھوں میں پیدا فرما, قرآن کا نور ہمارے دلوں میں پیدا فرما, اے اللہ قرآن کا نور اے اللہ ہمارے بدن کے ایک ایک انگ میں پیدا فرما, اے اللہ قرآن کی محبت میں نصیب فرما, اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے غم اور نجات کے لیے اے اللہ ذریعہ بنا دے, اللہ اس پر عمل کرنے والے بنا دے, ایک ایک بات پر عمل کرنے والے بنا دے, قبر میں نجات کا ذریعہ بنا دے, قیامت میں اس قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا دے. اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما, مشکلوں کو آسان فرما. اللہ اس لیے مجمع تیرے کلام کو سننے کے لیے آیا ہوا ہے. اللہ ان کے دلوں میں تیرے کلام کی محبت ہے, اے اللہ ان کلام کی محبت ان کے دلوں میں ان کی نسلوں میں پیدا فرما, ہمارے دلوں میں ہماری نسلوں میں پیدا فرما. اور جہاں جہاں تک اے اللہ انٹرنیٹ سے آواز میری پہنچ رہی ہے, سب کے ان دلوں میں اور سب کی نسلوں میں پیدا فرما, پوری امت کے دلوں میں پیدا فرما, یا کام پر چلنے والے بنا دے. اللہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما, تمام مساجد کو آباد فرما, اس مسجد کو آباد فرما, تمام مساجد کو آباد فرما. اللہ العالمین مکاتب مدارس کی حفاظت فرما, مرکزوں کی حفاظت فرما, علماء صلحاء اور اکابرین کی حفاظت فرما. اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے کو قبول فرما, دین کی دعوت پھیلانے والوں کو قبول فرما, جو جس لائن سے تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محنت کر رہے ہیں اللہ سب کو قبول فرما دے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آل وسلم.